بدھ 28 دسمبر کے سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پاکستان سن 2030 تک جوہری ٹیکنالوجی سے 8000 میگا واٹ بجلی تیار کرنے کا ہدف رکھتا ہے، مگر کیا پاکستان جوہری پلانٹ میں حادثات کے لیے تیار ہے؟ تجزیہ کار:
اب جیسا کہ فوکوشیما کے بعد سے ثابت ہوا ہے، ایسے حادثات ہونے لگے ہیں جن کی توقع نہیں تھی.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے آج پنجاب کے شہر میاں والی میں 340 میگا واٹ کے چشمہ 3 نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح کیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ چشمہ 3 کی تکمیل ملک سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں چین اور پاکستان کے قریبی تعاون کی ایک مثال ہے. وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ
مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ چشمہ یونٹ 4 بھی مقررہ مدت سے پہلے 2017 کے وسط سے پہلے بجلی کی فراہمی شروع کر دے گا.
پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 5 سال کے دوران ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تقریباً 1000 مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں. تاہم حقوق انسانی کی بعض غیر سرکاری تنظیمیں ان اعداد و شمار کو حقیقت سے کم قرار دیتی ہیں. سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم سے.
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک گزشتہ 6 سال کے دوران 1000 سے زائد لاشیں برآمد کی گئیں. وائس فارمیسنگ بلوچ پرسنز کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. اگرچہ قوم پرست جماعتوں اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے لاشوں کی برآمدگی کے حوالے سے ریاستی اداروں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، لیکن حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار الحق کاکڑ سے اتفاق نہیں کرتے.
دیکھیں جی، اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. ہم اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بڑی ریسپانسبل، اس کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. قطعاً کوئی پیٹرن نہیں ہے اس طرح کا. باقی جو دوسرے اس کے ریزنز ہیں، اس کا پتہ کرانا جو ہے اس سلسلے پہ ضرور فوکس ہوگا.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ایک معروف اخبار دی کشمیر ریڈر پر حکومت کی جانب سے 3 ماہ کی عائد پابندی ختم ہونے کے بعد اس کی اشاعت کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے. اس اخبار کو اکتوبر کے اوائل میں کئی ہفتوں سے جاری رہنے والی کشیدگی کے بعد بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا. سنیے عبداللہ فاروقی سے.
انگریزی روزنامے دی کشمیر ریڈرز پر اشتعال انگیزی کا الزام عائد کیا گیا تھا، لیکن اب حکومت نے کہا ہے کہ اس کی اشاعت کو مزید روکنے کی ضرورت نہیں. اخبار کے مدیر ہلال میر نے پابندی ختم ہونے کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ غلطی تھی جسے درست کر لیا گیا ہے. دی کشمیر ریڈرز کی اشاعت 4 سال قبل سری نگر سے شروع ہوئی تھی. اس اخبار پر علیحدگی پسند رہنما برہان وانی کی انڈین سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد پابندی عائد کی گئی تھی.
روسی وزارت دفاع کے مطابق اتوار کو بحیرہ اسود میں حادثے کا شکار ہونے والے فوجی جہاز کا دوسرا فلائٹ ریکارڈر بھی مل گیا ہے. روسی میڈیا نے تحقیقات کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ غالباً جہاز کو فضا میں بلند کرنے والے فلپ ونگز میں خرابی پیدا ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق پہلے ملنے والے بلیک باکس کی ریکارڈنگ کے مطابق جہاز کا عملہ اسے فضا میں بلند رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے. واضح رہے کہ یہ فوجی جہاز اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس پر سوار تمام 92 مسافر ہلاک ہو گئے تھے. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے امریکی بحری اڈے پرل ہاربر کا دورہ کیا اور یہاں ہلاک ہونے والے فوجی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. بحری اڈے کے دورے کے موقع پر امریکی صدر باراک اوباما بھی ان کے ہمراہ تھے. واضح رہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے اس اڈے پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 2300 سے زائد امریکی سپاہی ہلاک ہوئے تھے. جاپانی وزیراعظم شنزو آبے نے اپنے خطاب میں اس حملے پر معافی تو نہیں مانگی، تاہم حملے کا شکار ہونے والے امریکیوں سے گہرے دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ
President Obama, the people of the United States of America and the people around the world.
صدر اوباما، امریکی عوام اور پوری دنیا کے لوگوں، بطور جاپانی وزیر اعظم میں ان تمام بہادر مردوں اور عورتوں کی روحوں سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں جنہوں نے یہاں اس مقام پر اپنی جان دی. میں ان سے بھی تعزیت کرتا ہوں جو اس جنگ کا شکار ہوئے جس کا آغاز اس مقام سے ہوا، اور میں ان انگنت معصوم لوگوں سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں جو جنگ سے متاثر ہوئے.
سلامتی کونسل میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے خلاف قرارداد کی منظوری کے بعد امریکہ اور اسرائیل میں تعلقات کشیدہ ہیں. دوسری جانب اسرائیل میں بیت المقدس کے میونسپل حکام نے مشرقی حصے میں 500 کے قریب نئے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے ووٹنگ منسوخ کر دی ہے. سنیے نازش ظفر سے. امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری کل وائٹ ہاؤس میں اپنے خطاب کے دوران اسرائیل کی جانب سے اوباما انتظامیہ پر لگائے گئے الزامات کا جواب دیں گے۔ اوباما انتظامیہ نے سلامتی کونسل میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے بارے میں پیش کی جانے والی قرارداد کو ویٹو کیا، نہ ہی ووٹنگ میں حصہ لیا، جس کے بعد اسرائیل نے امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ اس قرارداد کے منظور کیے جانے میں امریکہ نے پس منظر میں کردار ادا کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل میں بیت المقدس کے میونسپل حکام کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم کی درخواست پر سٹی ہال نے اسرائیلیوں کے لیے مشرقی حصے میں 500 نئے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے ووٹنگ منسوخ کر دی ہے۔
بالکڑی کا سو، بالکڑی کا سو، بالکڑی کا سو، بالکڑی کا سو،
تمہارا نام کیا ہے بسنت؟
میرے دشمن سمجھ رہے تھے میں اب کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا۔
وہ آ گیا، دیکھو وہ آ گیا۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
بالی ووڈ کی چٹپٹی خبریں اور گوسپ سنیے ہر سنیچر کی شام سیربین میں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے سیربین کا اس وقت آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے آج پنجاب کے شہر میاوالی میں چین کے تعاون سے بننے والے چشمہ 3 جوہری توانائی کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ 2018 میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے ثمرات اب سامنے آ رہے ہیں۔ تقریب کی تفصیل بتا رہی ہیں اسلام آباد سے نازش ظفر۔
وزیراعظم نواز شریف نے آج پنجاب کے شہر میاوالی میں 340 میگا واٹ کے چشمہ 3 نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ چشمہ 3 کی تکمیل ملک سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سال میں لوڈ شیڈنگ کافی حد تک کم ہوئی ہے اور 2018 میں حکومت کے وعدے کے مطابق اس کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔
گزشتہ 3 سال میں حکومت کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات سے صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے۔ ہم پرعزم ہیں اور انشاءاللہ حسب وعدہ 2018 تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی جائے گی۔
وزیراعظم نے کہا کہ چشمہ 3 سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں چین اور پاکستان کے قریبی تعاون کی ایک مثال ہے۔ یہ بھی کہا کہ اس سے خطے میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔
یہ منصوبہ نیوکلیئر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان اور چین کے تعاون کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ مراسم، مثبت اور تعمیری منصوبوں میں اشتراک اور باہمی محبت و قوت نہ صرف دونوں ملکوں کے عوام کے لیے نیک شگون ہے بلکہ یہ تعاون اور اشتراک اس خطے میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز بھی ہے۔
نواز شریف نے جوہری میدان میں چین کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں ملک سڑکوں کی تعمیر، موٹر ویز، ایئرپورٹ اور پاکستان ریلوے کی اپ گریڈیشن میں بھی تعاون کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔
کراچی میں جیسے میں نے پہلے کہا، پھر اس کے بعد پنجاب اور پھر بلوچستان میں بھی جتنی سپیڈ سے اور کے پی کے میں بھی انشاءاللہ جو منصوبے ہمارے جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس بن رہے ہیں ان کی میں بات کروں، جتنی تیز رفتاری کے ساتھ ان منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔
وزیراعظم نواز شریف نے اس موقع پر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو زور دیا کہ وہ موجودہ اور مستقبل کے جوہری پلانٹس کے لیے عالمی معیار کے مطابق حفاظتی اقدام کو یقینی بنائیں۔ موقع پر موجود اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین محمد نعیم نے کہا کہ کمیشن کو 2030 تک 8,800 میگا واٹ نیوکلیئر پاور پیدا کرنے کا ہدف ملا ہے۔ چشمہ 3 کے افتتاح کے موقع پر وزیراعظم کے ہمراہ پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر خواجہ آصف، امور خارجہ پر وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز اور پانی و بجلی کے لیے وزیر مملکت عابد شیر علی بھی موجود تھے۔
یہ تھی نازش ظفر۔ اور جیسے کہ آپ نے اس رپورٹ میں سنا، پاکستان کے جوہری پروگرام کے سربراہ کا کہنا ہے کہ سن 2030 تک پاکستان 8,000 میگا واٹ بجلی جوہری توانائی سے بنانے کا ہدف رکھتا ہے، مگر جوہری توانائی سے منسلک بہت سے سیفٹی کے یا حفاظت کے خدشات بھی ہیں۔ اسی بارے میں میں نے بات کی جوہری سائنسدان ڈاکٹر پرویز ہدپوئے سے۔
کیونکہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن عوام کو کچھ بتاتا نہیں کہ چشمہ کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کی کارگزاری کیسی رہی ہے، اس لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اصل میں وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، کہ سیفٹی لیکس ہوئے ہیں کہ نہیں۔ हर न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ खतरात वाबस्ता तो जरूर होते हैं और इनको मॉनिटर करने वाला इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तो जरूर है, लेकिन वो तफसीलात डीएईसी के पास ही होती हैं और आवाम को ये खबर नहीं दी जाती कि वहां से तापकारी किस मकदार में निकलती है और के क्या ये उन हुदूद के अंदर है जिसका दावा किया जाता है। तो लिहाजा ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा है। अलबत्ता यहाँ पर कोई ऐसे बड़े हादसात की खबर हम तक नहीं पहुंच। चश्मा एक ऐसे इलाके में है जहाँ जलजले छोटे मोटे तो आते रहे हैं, लेकिन जहाँ बड़े जलजलों का इम्कान भी है। इधर फॉल्ट लाइन्स हैं जो जेरे जमीन हैं और जिनको मैप आउट किया गया है। अलावा इसके यहाँ पर दरियाओं और कनालों का एक सिलसिला है और अगर खुदा ना खासा ये तापकारी किसी तरह से इस पानी के अंदर दाखिल होती है तो आबपाशी के निजाम से ये पंजाब के एक वसी इलाके में फैल जाएगी और फिर उसके नतायज तो बहुत ही संगीन हो सकते हैं। अब ये सब कुछ डिजाइन करते वक्त जरूर इन्होंने ख्याल तो रखा था इसका, लेकिन अब जैसा कि फुकुशिमा के बाद से साबित हुआ है, ऐसे हादसात होने लगे हैं जिनकी तवक्को नहीं थी या जिनके बारे में सोचा जाता था कि ऐसे होने कोई बड़े हादसे का इम्कान बहुत बहुत कम है।
अच्छा।
अब पूरी दुनिया में एक नई फिक्र, एक नई आप समझ लीजिए एक तशवीश पाई जाती है इस मामले में।
अच्छा, लेकिन डॉक्टर परवेज हुदबा, ये जो चश्मा थ्री, ये जो तीसरा इन्होंने पावर प्लांट बनाया है चश्मा में, ये जौहरी पावर प्लांट जो है, आप समझते हैं कि इसमें माजी के जो खदशात हैं मतलब सेफ्टी या लोकेशन के हवाले से, उनको मद्देनजर रखा गया है मुनासिब तरीके से, उनको मलहूज़े खातिर लाया गया है?
चश्मा वन में तो यकीनन एक काफी बड़ी खराबी आई गई थी और जिसको फिर बाद में ठीक किया गया था, ये एक डिजाइन का मसला था। अब ये एक बड़ी खुशनसीबी है कि उसको बरवक्त पकड़ा गया और गालिबन इसको ठीक कर दिया गया होगा चश्मा टू और चश्मा थ्री के लिए। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट एक इंतहाई पेचीदा किस्म का सिस्टम निजाम होता है और इसके अंदर जिस तरह की खराबियां पैदा हो सकती हैं उनको हम पहले से पकड़ नहीं सकते। बाद में जब कोई खराबी निकल आती है तो फिर उसको ठीक किया जा सकता है।
अच्छा, अगर पाकिस्तान में जौहरी तवानाई की पैदावार पर बात करें, पाकिस्तान में ऐसे जौहरी तवानाई के जो प्लांट बनाने के लिए अब सिर्फ चीन ही नजर आ रहा है, तो जबकि चीन की टेक्नोलॉजी पर दुनिया भर में कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हवाले से एतराजात उठे हैं, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में इस हवाले से क्या सोच है?
हमें इस पर जरूर फिक्रमंद होना चाहिए कि आखिर दुनिया जहां में और कोई खरीदार नहीं है मां सिवाय पाकिस्तान के। बर्तानिया ने चाहा था चीन का एक प्लांट खरीदना और उस पर थोड़ी सी कुछ पेशरफ्त हुई है, मगर मुझे लगता है कि वो कुछ सियासी मसलों में घिर गया है। अलावा पाकिस्तान के आज चीन की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का कोई और खरीदार नहीं है और गालिबन यही वजह है कि चीन बहुत चाहता है कि पाकिस्तान उसे ये खरीदता रहे। यहाँ तक कि कराची पावर प्लांट के लिए जो उसमें इजाफा, जो दो नए प्लांट लगने वाले हैं उसके लिए चीन ने 80% कर्जा दिया है ताकि पाकिस्तान ये खरीद सके और हमें ये नहीं पता कि उसके ऊपर कितना सूद लगेगा, लेकिन जरूर ये सौदा जो है पाकिस्तान के लिए सस्ता नहीं होगा।
ये थे जौहरी साइंसदान डॉक्टर परवेज हुदबॉय। और उधर जौहरी मवाद की पुरअमन मकासद के लिए तजारत की निगरान तंजीम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप या NSG के साबिक चेयरमैन राफेल मारियानो ग्रोसी ने नए रुकन ममालिक की शमूलियत के लिए एक मुसविदा तजवीज़ किया है जिससे इंडिया के लिए ग्रुप की रुकनियत के लिए राह हमवार होगी जबकि पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। मिस्टर ग्रोसी की तजावीज़ क्या है, माहिरीन का इस बारे में क्या कहना है, सुनिए इस बारे में शुमाइला खान की रिपोर्ट। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG के साबिक चेयरमैन मिस्टर राफेल मारियानो ग्रॉसी की तैयार करदा दो सफहात पर मुश्तमिल मुजवजा दस्तावेज में 9 तजावीज दी गई हैं, जिनका बुनियादी मकसद इस बात की वजाहत है कि जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT पर दस्तखत ना करने वाली एक रियासत जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान NSG ग्रुप की रुकनियत कैसे हासिल कर सकते हैं। इस दस्तावेज में इंडिया को पाकिस्तान की रुकनियत को ब्लॉक करने से रोकने के लिए तजवीज दी गई है कि NPT पर दस्तखत ना करने वाली एक रियासत किसी दूसरी रियासत की NSG रुकनियत के लिए कायम इत्तेफाक राय को ब्लॉक नहीं करेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान को NSG की रुकनियत के लिए इंडिया जैसे मयार पर पूरा उतरना होगा, जबकि NSG के रुकन ममालिक के साथ सिविल न्यूक्लियर तिजारत के लिए पाकिस्तान को इस तस्ना जीतने के लिए मुकम्मल सेफ गार्ड्स की जरूरत होगी। माहिरीन की राय है कि मिस्टर ग्रॉसी का तैयार करदा ये फार्मूला नाकाबिल अमल है। वजारत खारजा पाकिस्तान में तख़फीफ़े असलहा के डिवीजन के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद कामरान अख्तर ने BBC से बात करते हुए कहा कि हमारा मौकफ है कि रुकनियत का तरीक़ाकार बिला इम्तियाज होना चाहिए।
हम ये कहते हैं आप क्राइटेरिया बनाएं नॉन डिस्क्रिमिनेटी और ऐसा क्राइटेरिया जो कि नॉन प्रोलिफरेशन को भी फायदा दे, नॉन प्रोलिफरेशन का जो NSG का बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसको फर्दर करे, ना कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को दोबारा से आप रिसाइकल करके तो एक कंट्री को पहले एग्जेम्पशन दी थी तो दोबारा एग्जेम्पशन दे दी जाए।
अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब और साबिक सफीर जमीर अकरम ने दस्तावेज पर तश्वीश का इजहार करते हुए कहा,
पाकिस्तान या कंट्री का नाम नहीं दिया लेकिन ये कहा है कि जो भी मुल्क जिसको NSG का मेंबर बनाया जाएगा उसको फिर बाद में वेवर लेना पड़ेगा सेफ गार्ड से, तो मेंबर बनने के बावजूद अगर वेवर फिर भी हमें लेना पड़े तो इसमें क्या फायदा है।
साबिक सफीर जमीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया के मुकाबले में बहुत बेहतर है।
हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हमने शुरू नहीं की, 1974 में इंडिया ने टेस्ट किया था, 1998 में भी इंडिया ने टेस्ट किया था। हम इंडिया को कहते हैं कि आप हमारे साथ बायलैटरल ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ज्वाइन करें या हमारे साथ बायलैटरली आप टेस्ट बैन ट्रीटी अरेंजमेंट में एग्री करें, तो हमारे ख्याल से हमारा क्रेडेंशियल्स बेहतर हैं।
साबिक सफीर तारिक उस्मान हैदर कहते हैं कि ये मंतक इंतहाई अजीब है कि आप NSG के मेंबर बन सकते हैं लेकिन इंडिया के बरक्स पाकिस्तान को इससे फवायद हासिल करने के लिए NSG ममालिक से इस्तिस्ना हासिल करना पड़ेगा।
देखें जी, हम नॉन प्रोलिफरेशन में हर चीज में सपोर्ट करते हैं हम, मगर आपको हम फुल पार्टनर को हमें बनाना चाहिए, साथ ही साथ आप फुल पार्टनर को टारगेट भी नहीं बनाना चाहिए, दोनों चीजें तो नहीं कर सकते कि आप हमें हर चीज में सपोर्ट करो जैसे आप कर रहे हैं मगर हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, आपके लोग जाके आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म हो जाए, आप में सोशल प्रोग्रेस ना हो, आप में एक्सट्रीमिज्म स्ट्राइक करे, ये सारी चीजें हमको भी सोचनी चाहिए कि ये दुनिया और रीजन के भी फायदे में है कि पाकिस्तान प्रोग्रेसिव मुस्लिम मॉडर्न मुल्क और ज्यादा से ज्यादा बने।
तारिक उस्मान हैदर ने मजीद कहा कि इंडिया को गैर जरूरी हिमायत मिलने की वजह से खत्ते में अदम इस्तेहकाम का खतरा पैदा हो सकता है।
इंडिया को आप इतना एक तरफ से ज्यादा सपोर्ट करो तो वो ज्यादा हमारी तरफ एग्रेसिव होते जा रहे हैं, उनका ख्याल है कि अमरीका उनके पीछे है, इंग्लैंड के पीछे है, फ्रांस होगा या क्या, तो उनका ख्याल है कि फिर चले हम पाकिस्तान के साथ जो हमें अमन अरमान और सुलह की बातें करनी चाहिए चलो छोड़ें, हम अपनी तरफ से अग्रेसिव होते हैं उनके साथ, ये ना इस इलाके के लिए अच्छा है, ना इसका पूरे पिता के लिए अच्छा है, ना ये दुनिया के लिए अच्छा है।
इस्लामाबाद में कायम स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट के सरबरा डॉक्टर जफर इकबाल चीमा के मुताबिक मगरबी ममालिक इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान का सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चीन पर मुनहसर रहे।
पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि ये 3 या 4 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है आइंदा 10 साल या 8 साल में लगाएगा, लेकिन वो सिर्फ चाइना से मिल रहे हैं, बाकी और कंट्रीज जो है उनको नहीं दे रहे कि जी आपको तो एग्जम्पशन नहीं है NSG से, और चाइना भी इसलिए दे रहा है कि चाइना कह रहा है जी हम अंडर ग्रैंड फादर क्लास दे रहे हैं, लिहाजा ये बैकग्राउंड है जिसको हम ना नहीं कर सकते। तो इस किस्म की जो चीजें हैं अगर पाकिस्तान NSG ज्वाइन नहीं करता तो पाकिस्तान को जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चाइना बेस रहेगा, और मेनी वेस्टर्न कंट्रीज वुड नॉट लाइक कि पाकिस्तान एक्सक्लूसिवली चाइना पे डिपेंडेंट है और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम।
چین پاکستان کو گرینڈ فادر شک کے تحت نیوکلیئر ریئیکٹرز فراہم کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ چین نے این ایس جی میں شمولیت سے پہلے پاکستان کے ساتھ یہ سمجھوتا کر رکھا تھا جس پر وہ عمل پیرا رہے گا۔ واضح رہے کہ این ایس جی کی رکنیت کے لیے ضروری ہے کہ رکن ملک جوہری عدم پھیلاؤ یعنی این پی ٹی کے معاہدے کے تحت اس کی ساکھ اچھی ہو، لیکن پاکستان اور اسرائیل سمیت انڈیا وہ تیسرا ملک ہے جس نے اب تک اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ دوسری جانب مسٹر گروسی کی تیار کردہ دستاویز کے بارے میں اسلحے پر کنٹرول سے متعلق امریکی ادارے آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن نے بھی خبردار کیا ہے کہ رکنیت کے قواعد میں نرمی سے عدم پھیلاؤ کو نقصان پہنچے گا۔ شمائلہ خان، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
تو پھر جوہری مواد کی پرامن مقاصد کے لیے تجارت کے لیے جو نگران تنظیم ہے نیوکلیئر سپلائرز گروپ یعنی این ایس جی، اس تنظیم میں بھارت کی شمولیت کا معاملہ اس وقت کہاں کھڑا ہے اور اس پر چین کا موقف اب کیا ہے؟ یہ میں نے پوچھا چین میں مقیم صحافی سیبل داس گپتا سے۔
لاسٹ میٹنگ جب ہوا وینا میں نومبر مہینے میں، تبھی چین نے یہ کہا کہ وہ اپنے سٹینڈ کو بالکل نہیں بدلیں گے۔ چین کا سٹینڈ بیسیکلی دو پوائنٹس ہیں۔ چین کا یہ کہنا ہے کہ نیوکلیئر سپلائز گروپ کو پہلے ایک پرنسپل پہ طے کرنا ہے کہ جو نان پروفیشن ٹریٹی جنہوں نے سائن نہیں کیا وہ اس کے ممبر بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے، اور دو، ایسے لوگ اگر بن سکتے ہیں تو کس آدھار پر اور کس کنڈیشنز پہ بن سکتے ہیں۔ یہ چین کا کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے پاکستان فورن منسٹری نے یہ کہا کہ ہم چین کے سٹینڈ سے سہمت ہیں اور ہمارے سٹینڈ کو ریزونیٹ کرتے ہیں۔
اچھا،
کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا کیس چین پش کر رہا ہے۔
اچھا،
اب چین کی دشٹی سے اگر آپ دیکھیں، اگر بھارت این ایس جی کا ممبر بن جاتا ہے تو بھارت کو رائٹس مل جاتے ہیں نیوکلیئر مٹیریل بیچنے کے لیے۔ کئی دنیا کے چھوٹے کنٹریز ہیں جو خریدنا چاہیں گے۔ اگر نیوکلیئر مٹیریل بھارت بیچتی ہے یا خریدتی ہے تو سیدھا کمرشل انٹرسٹ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ سیدھا کمرشل، اسے صرف پولیٹکس یا ملٹری کے نظر سے اگر نہ دیکھیں، ایون کمرشل انٹرسٹ بھی چین کا ہی لاس ہوگا کیونکہ ایک ہی کمپیٹیٹر ہے۔
تو آپ نے
تو جرمنی یا جاپان کے ساتھ تو کمپیٹ نہیں کر رہی ہے اس مسئلے میں۔
تو آپ نے بتایا کہ پچھلے اجلاس میں چین کا یہ موقف سامنے آیا تھا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چین کی جو یہ مخالفت ہے یا ایک رکاوٹ ہے بھارت کی رکنیت کے حوالے سے، کیا کوئی اندیا ملا ہے، کوئی اشارہ ملا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا آپ کو نظر آ رہی ہے آئندہ کے اجلاس کے لیے؟
نہیں، انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں مدوں کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ نیوکلیئر سپلائز گروپ کے کئی ایسے ممبر ہیں جیسے کہ فرانس، وہ اس وقت ممبر بنے جب انہوں نے این پی ٹی سائن نہیں کیا تھا۔ تو یہ کوئی کنڈیشن این ایس جی کے کسی کانسٹیٹیوشن یا قانون میں کنڈیشن نہیں ہے، چین نیا کانسٹیٹیوشن قانون لا رہا ہے، یہ بھارت کا کہنا ہے، اور اس کا ایک ہی کارن ہے، بھارت کو روکنا چاہتا ہے۔
چین کے موقف میں کوئی تبدیلی کا اشارہ ہے؟ کوئی تبدیلی آپ سمجھتے ہیں آ رہی ہے یا آ سکتی ہے؟
نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کیونکہ فارن منسٹری نے، چین کے فارن منسٹری نے ابھی ریسنٹلی بتایا تھا کہ ہمارے سٹینڈ میں کوئی پریورتن نہیں ہے۔ لیکن ایک پریورتن آنے کی سمبھاونا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اب پریسیڈنٹ بننے والے ہیں اور ریپبلکنز زیادہ تر اس مسئلے میں بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر ٹرمپ پریسیڈنٹ بن جاتے ہیں تو وہاں حالت بدلنے کی سمبھاونا ہے۔
اچھا، ویسے ایک تجویز تو یہ بھی سامنے آئی ہے کہ مختلف تنظیموں کی طرف سے، تھنک ٹینکس کی طرف سے، کہ امریکہ اور بھارت کے جو معاہدے ہیں، ان کے جو جوہری توانائی کے حوالے سے جو معاہدے ہیں، تو ان کے تحت اگر دیکھا جائے جو ایگزمپشنز ملی تھیں، ان بنیاد پہ این ایس جی میں چین کو رکنیت مل سکتی ہے، اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟
دیکھیے، پہلے تو یو ایس کے ساتھ بھارت کا جو نیوکلیئر ڈیل ہوا ہے وہ اپنے آپ میں ایک پرکار سے، اگر آپ کہتے ہو کہ این ایس جی کے وائلیشن میں ہے تو امریکہ نے سب سے پہلے وائلیٹ کیا ہے، کیونکہ امریکہ نے ایک ایسے ملک کے ساتھ ڈیل کیا ہے جو این ایس جی کا ممبر نہیں ہے۔ یہ کرتے ہی امریکہ نے این ایس جی کی ممبرشپ کی ویلو کم کر دی ہے، اور وہ ایگزمپشن ابھی جاری ہے، اور اس جاری ہونے کے حالت پر یہ تو آٹومیٹک ہے کہ بھارت این ایس جی کے ممبر بن جائیں گے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا نیشن اگر اس طرح سے ڈیل کر رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، उसके बाद उस एग्जम्पशन के चलते फ्रांस भारत को न्यूक्लियर सप्लाई माल बेचने लगा है, बल्कि दो जगह बेचा भी है। तो मतलब यूरोपियन कंट्रीज भी इसका फायदा लेना चाहते हैं। तो इस हालत में सिर्फ पॉलिटिकल कारण से ही चीन उसे रोक सकती है, और किसी कारण से नहीं रोक सकती।
ये थे बीजिंग से सहाफी सैबल दासगुप्ता। सरबीन अभी जारी है।
आपके बाद बीबीसी के साथ।
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है।
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है।
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए बीबीसी उर्दू को।
मेरी गुजारिश है बीबीसी से।
मेरी सवाल ये है कि वसतुल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 0092-5126-111-39 पर कॉल कर सकते हैं।
अब खेलों की खबरें सुनिए अब्दुल रशीद शकूर से।
ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन खेल खत्म होने पर अपनी पहली इनिंग्स में 278 रन बनाए थे और उसके दो खिलाड़ी आउट हुए थे। डेविड वार्नर 144 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान ख्वाजा 95 रन पर नॉट आउट हैं। इन दोनों ने दूसरी विकेट की शराकत में 198 रन का इजाफा किया। इससे पहले पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 443 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। अजहर अली 205 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अजहर अली और सुहेल खान ने 8वीं विकेट की शराकत में 118 रन का इजाफा किया। सुहेल खान ने 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 65 रन बनाए। श्रीलंका की टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपनी पहली इनिंग्स में 205 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरह जनूबी अफ्रीका को पहली इनिंग्स में 81 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर वर्नन फ्लेंडर ने 5 विकेटें हासिल की। काइल एबट ने 3 खिलाड़ी आउट किए। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल कल नेल्सन में खेला जाएगा। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने 77 रन से कामयाबी हासिल की थी। बांग्लादेशी विकेटकीपर बैट्समैन मुशफिकुर रहीम हैमस्ट्रिंग की तकलीफ के सबब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। टेस्ट सीरीज में भी उनकी शिरकत यकीनी नहीं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने स्टोक सिटी को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इस जीत के बाद लिवरपूल की टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गई है। दूसरी जानिब स्वांसी ने अपने अमरीकी मैनेजर बॉब ब्रैडली को बरतरफ कर दिया है। ब्रैडली सिर्फ 85 रोज मैनेजर रहे और इनकी मौजूदगी में स्वांसी की टीम 11 में से 7 मैचेस हार चुकी है। स्वांसी के नए मैनेजर के तौर पर रायन गिग्स का नाम भी लिया जा रहा है। फीफा के सदर इन्फेंटिनो का कहना है कि दुनिया की कई फुटबॉल फेडरेशंस आलमी कप में 48 टीमों की शिरकत के बारे में उनकी तजवीज के हक में हैं। इस बारे में हतमी फैसला आइंदा माह होना है।
खेलों की खबरें आपने सुनी अब्दुल रशीद शकूर से। सरकारी इदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल के दौरान बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 1,000 मस्ख शुदा लाशें मिली हैं। इस पर एक तफसीली रिपोर्ट सरबीन में आगे चलकर सुनिएगा, लेकिन अब प्रोग्राम के निस्ब पर वक्त हुआ है खबरों के खुलासे का। सुनिए फरहत जावेद से।
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पंजाब के शहर मियांवाली में 340 मेगावाट के चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया है। बर्लिन की क्रिसमस मार्केट में हमले से ताल्लुक के शुबे में जर्मन पुलिस ने ट्यूनिस के एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उनका नंबर ट्रक चलाने वाले शख्स के मोबाइल से मिला था। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक इतवार को बहरे अस्वद में हादसे का शिकार होने वाले फौजी जहाज का दूसरा फ्लाइट रिकॉर्डर भी मिल गया है। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने अमरीकी बहरी अड्डे पर्ल हार्बर का दौरा किया और यहां हलाक होने वाले अमरीकी फौजी अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سلامتی کونسل میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے خلاف قرارداد کی منظوری کے بعد اسرائیل کو پیغام دیا ہے کہ وہ ان کے عہدہ سنبھالنے تک حوصلے سے کام لیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکہ نے ترکی کے صدر کے اس بیان کو مضحکہ خیز قرار دے دیا ہے جس میں صدر اردوان نے الزام لگایا تھا کہ شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی امریکہ نے مدد کی تھی. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کا کہنا تھا کہ ایسے الزام کی کوئی بنیاد نہیں ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ اب سنیے فراز ہاشمی سے.
ترکی کے صدر نے اس سے قبل کہا تھا کہ ان کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ امریکہ نے شام میں دولت اسلامیہ اور کرد باغیوں سمیت دیگر شدت پسند گروپوں کی مدد کی. ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ ہم پر داعش کی حمایت کرنے کا الزام لگاتے ہیں. اب وہ دہشت گرد تنظیموں داعش، وائی پی جی اور پی وائی ڈی کی مدد کر رہے ہیں. یہ بالکل واضح ہے. ترکی اور شام کی سرحد سے 20 کلومیٹر دور اہم قصبے الباب سے دولت اسلامیہ اور کرد جنگجوؤں کے خلاف اگست میں شروع ہونے والے ترک آپریشن میں اب تک 37 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. شام میں امریکہ کرد گروپوں کے ساتھ کام کرتا رہا ہے. تاہم ترکی کا کہنا ہے کہ یہ گروپ کردستان ورکرز پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں. کردستان ورکرز پارٹی کئی دہائیوں سے ترکی میں علیحدگی کے لیے جنگ کر رہی ہے اور ترک حکومت انہیں دہشت گرد تنظیم تصور کرتی ہے. یاد رہے کہ اس ماہ کے آغاز میں امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے کہا تھا کہ امریکہ 200 مزید فوجی شام بھیجے گا تاکہ دولت اسلامیہ کو رقہ سے نکال باہر کیا جائے. بحرین میں مشرق وسطی کی سیکورٹی کے بارے میں منامہ مذاکرات کانفرنس کے موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان 200 افراد میں خصوصی تربیت کار، مشیر، بم ٹھکانے لگانے والے ماہرین شامل ہوں گے اور یہ ان 300 امریکی اہلکاروں کے علاوہ ہیں جو پہلے ہی سے شام میں موجود ہیں.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی فراز ہاشمی سے. اور اب کچھ ذکر پاکستان کا. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے خواجہ سراؤں کی دیکھ بھال اور تحفظ کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کیے ہیں. صوبائی حکومت نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو کہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے پالیسیاں بنائے گی. تفصیل کے ساتھ پشاور سے رحمان اللہ.
خیبر پختونخوا کے مرکز پشاور میں خواجہ سراؤں کے تحفظ کے حوالے سے غیر حکومتی اداروں کی طرف سے منعقد کیے گئے مشاورت اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ کے مشیر مشتاق غنی نے میڈیا کو بتایا کہ اب تک کسی صوبے نے بھی خواجہ سراؤں کے مسائل کے حل کے بارے میں نہیں سوچا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے خواجہ سراؤں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے. مشتاق غنی کا کہنا تھا کہ کمیٹی نے حکومت کو خواجہ سراؤں کے بارے میں پالیسی بنانے کی تجویز دی ہے.
تو صوبائی حکومت نے اس میں فیصلہ کیا اور ہم نے اس بجٹ میں 20 کروڑ روپے کی خطی رقم ایلوکیٹ کی ہے ان کی فلاح و بہبود کے لیے. اور اس کے لیے ایک کمیٹی پھر فارم ہوئی اور کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلے ٹرانسجینڈر کے لیے ایک پالیسی بناتے ہیں صوبے میں تاکہ ان کو ہم ایسے باعزت روزگار کے قابل بنا سکیں. یہ آپ کو چوکوں میں اکثر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں جو کہ ایک سٹگما ہے سوسائٹی کے اوپر یہ چیزیں.
مشاورت اجلاس کے ایک رکن مفتی شوکت اللہ خٹک نے بی بی سی کو بتایا کہ خواجہ سرا بھی اللہ کے مخلوق ہے اور معاشرے کے دیگر افراد کی طرح ان کا بھی احترام کرنا چاہیے.
دے واجی منگا حکومت دا ریکمینڈیشنز دیو دا سفرشات و تجویز مدی.
حکومت کو ہماری تجویز ہے کہ وہ خواجہ سراؤں کے بارے میں پالیسی بنانے میں جلد بازی سے کام نہ لیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام طبقوں اور علماؤں سے مشاورت کے بعد ہی کوئی پالیسی بنائیں. خیبر پختونخوا کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ سید محمد سقلین نے بی بی سی کو بتایا کہ بدقسمتی سے پاکستان بین الاقوامی قوانین میں خواجہ سراؤں کا مخصوص ذکر نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ خواجہ سراؤں کے بارے میں مناسب قوانین کا نہ ہونا ان کے مسائل کا بنیادی وجہ ہے.
لگا مرد ذکر شتا، زنانو ذکر شتا، معشومانو ذکر شتا.
قوانین میں مرد اور بچوں کا ذکر ہے، پیشوں کا بھی ذکر ہے لیکن خواجہ سراؤں کا ذکر نہیں ہے. خواجہ سراؤں کے بارے میں پالیسی اور پھر قوانین بنانے کی اشد ضرورت ہے تاکہ خواجہ سراؤں کو ان کے حقوق مل سکیں. مشاورت اجلاس میں شریک خواجہ سرا فرزانہ نے بی بی سی کو بتایا حکومت نے ان کے لیے پالیسی بنانے کا اعلان تو کیا ہے لیکن انہیں یقین تب آئے گا جب یہ پالیسی بن جائے گی.
کالونی جوڑ کے نوگے کہ وزمن چکم مرد خواجہ سرا دی اگے بپکی دکانوں نم جان لگا کہ سٹوروں نہ بزان لے جوڑ کے بڑا خبر ہے چکم
حکومت خواجہ سراؤں کے لیے کالونی بنائے جہاں وہ رہ بھی سکے اور کاروبار بھی کر سکے. حکومت تعلیم یافتہ اور ان پڑھ خواجہ سراؤں کے روزگار کے لیے بھی مناسب اقدام کرے. پاکستان اور دنیا کے باقی ممالک میں مناسب قوانین کے نہ ہونے کی وجہ سے خواجہ سرا مشکلات سے دوچار ہیں. یاد رہے کہ چند مہینے پہلے سعودی حکومت نے پاکستان کے خواجہ سراؤں کے عمرہ کرنے پر بھی پابندی عائد کی تھی. رحمان اللہ، بی بی سی، پشاور.
اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ہی دارالحکومت پشاور میں گزشتہ تقریباً 2-3 سالوں کے دوران کتب فروخت کرنے کی 17 دکانیں بند ہو چکی ہیں، 17 بک شاپس بند ہو چکی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہر میں حال ہی میں کتابوں کی ایک نئی دکان بھی کھلی ہے. پشاور میں ہمارے ساتھی رفت اللہ اورکزئی نے آج اس نئی دکان کا دورہ کیا اور وہاں دکان کے مالک اور کچھ دیگر لوگوں سے بھی گفتگو کی.
پشاور میں کتابوں کی دکانیں کیوں بند ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور جو ہم یہاں جو مطلب لوگ ہیں ان پہ اس کی کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں آج ہم نے دو مہمانوں کو مدعو کیا ہے. پشاور یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہے، چونکہ کتابوں سے ان کا واسطہ ہے، ڈاکٹر حسین شہید سہروردی صاحب. یہ بتائیں کہ آپ یہاں پشاور کے رہنے والی بھی ہیں، تو یہ پشاور میں کچھ عرصے دکانیں کتابوں کی بند ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟
دیکھیے، بہت سی وجوہات ہیں، کچھ تو پشاور کے لحاظ سے ہیں، کچھ کے پی کے لحاظ سے ہیں، کچھ پورے پاکستان کے لحاظ سے ہیں. مثلاً یہ کہ اس وقت میڈیا کو جو ایک زبردست طریقے سے آزادی ملی اور بہت زیادہ چینلز کی تعداد ہو گئی، تو ہمارا یہ خیال بننے لگا ہے کہ 8 بجے سے 11 بجے تک جتنے بھی ٹاک شوز ہیں وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں جذبات پر بنیاد کرتے ہوئے، تعصبانہ بنیاد پر جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، یہ ایک سورس آف نالج ہے، یہ کوئی علم کا ذریعہ حالانکہ ایسا نہیں ہے. علم کسی صورت میں بھی جذبات پر اور تعصب پر مبنی نہیں ہوتا ہے. ہم نے اس وجہ سے کتاب کو خریدنا بند کر لیا. ایک دوسری بات یہ لائبریریز کا کم ہونا. دیکھیے، لائبریریز جتنی زیادہ ہوں گی، جتنے کتب خانے ملک میں زیادہ ہوں گے، اتنی یہ کتابیں خریدی جائیں گی. جتنی خریدی جائیں گی اتنا لوگ انکریج ہوں گے کہ وہ کتاب آ کر پڑھیں. کتنی پبلک لائبریریز ہیں بتائیے، کتنی پبلک لائبریریز اسلام آباد میں ہیں، کتنی پبلک لائبریریز کراچی میں، اور اگر ہیں تو کتنے لوگ وہاں جا کر پڑھ رہے ہیں. یہ سب چیزیں بنیاد بناتی ہیں کہ ہمیں کتب خانے اس ملک میں، کتاب کی دکانیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تیسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اسکول کالجز نے کتابیں بیچنا شروع کر دی ہیں، یعنی کاپی کتابیں آپ ذرا دیکھ لیجیے اپنے بچوں کی، بڑوں کی، وہ جناب اسکول کالج والے بیچنا شروع کر دیے. تو یہ کوئی یہ جو کتابوں کی دکانیں، پھر یہ کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے دکانیں بند ہونا شروع ہو گئیں. ہم سم ہاؤ وہ کتاب کا کلچر پیدا کرنے میں ناکام اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ پشاور میں اگر آپ دیکھیں غور سے تو جو کتاب کی دکان بند ہوئی ہے اس کی جگہ کیا کھلا ہے؟ پھر
کمرشلزم، یعنی کمرشلزم،
وہ چھولے بیچ رہا ہے، یا وہاں پر پائے بک رہے ہیں، یا وہاں پر کوئی فاسٹ فوڈ. ہم پیٹ سے زیادہ بھوکے ہو گئے، دماغی بھوک ختم ہو گئی، اس وجہ سے بھی لو. تو یہ کیا شو کر رہا ہے؟ یہ منہ سلکوم ایک تنزلی کی طرف ہمیں ایک پوری قوم کو جاتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نیشنل لیول پر دیکھیے، جتنی بڑی خرافاتیں بڑے بڑے لیول پر ہو رہی ہیں، یعنی کوئی شخص کرپشن کرتا ہے تو اس پر شرمندہ نہیں ہو رہا ہے، اور کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو وہ بےچارے کو شرمندہ کرنے کے اوپر. تو یہ تمام چیزیں تب ہوتی ہیں، یعنی یہ گراوٹ کب تب آتی ہے معاشرے میں، جب منہ سلکوم ہم کوئی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. آج آپ کے میرے معاشرے میں کتاب کی وہ جو احترام تھا، وہ جو تقدم تھا اس کا، وہ گر گیا ہے. اس کے گرنے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے وہ خرافاتیں سامنے آ رہی ہیں.
اس طرح کہا جاتا ہے کہ کمرشلزم بھی ہو گیا ہے. اب یہ جو کتابوں کی دکان ہے، اس کی جگہ پہ یہ لوگ پلازے بناتے ہیں جس کے اندر کوئی 30-40 دکانیں وہ مطلب تعمیر کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ویسے بھی باقی حکومت کا، اسٹیٹ کا بھی اور حکومت کا بھی اس حوالے سے مطلب کوئی خاص توجہ نہیں ہے. تو ویسے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کس طرح اب یہ جو کتاب بینی، بک ریڈنگ ہے، کیسے مطلب اس کو دوبارہ جو ہے نا یہ رائج ہو جائے، لوگ دلچسپی لیں؟
دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک لائبریریز کھولی جائیں ہر شہر کی اپنی. ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو 1970s میں ٹاؤن ہال ہوتے تھے، وہاں پر ایک پبلک لائبریری ہوتی تھی، اخبارات وہاں آتے تھے، وہاں پر کتابیں آتی تھیں، پورا شہر وہاں پر جمع ہوتا تھا، کسی نہ کسی وقت میں اپنے فارغ وقت میں وہاں وہ اخبار پڑھنے آتے، وہاں پر وہ کتابیں پڑھنے آتے. پبلک لائبریریز کی بہت سخت ضرورت ہے، نمبر ایک. نمبر دو، تعلیمی نظام. ہم جو کچھ بھی نوٹ سے پڑھتے ہیں وہاں پر جا کر لکھ دیتے ہیں، اور وہ جو ممتحن ہے وہ اسی پر ہی نمبر لگا دیتا ہے. اس کو چاہیے کہ اس کو چیک کرے، دیکھے اچھی کوالٹی کا میٹیریل لکھا ہوا ہے، زیادہ نمبر دے. اگر لو کوالٹی کا میٹیریل لکھا ہے تو اس کو پینلائز کرے، نمبر کم دے. جب نمبر کم آئیں گے اسٹوڈینٹس کے، ان کو اندازہ ہو جائے گا نوٹس پڑھنے میں اور ایک اچھی کوالٹی کی کتاب پڑھنے میں، دونوں میں بہت فرق ہے. نمبر تین بات، ایک بہت امپورٹنٹ چیز اور بھی ہے یہاں پر، ویب سائٹ سے دیکھنا، وکیپیڈیا سے دیکھنا، وہاں سے جو کچھ بھی پڑھا آ رہا ہے، کچا پکا جو कुछ सच है कि झूठ है, जो कुछ भी है वहां से हमने डाउनलोड किया और उसके बाद हमने वहां पर आकर जो है अपनी अपने अपने नोट्स अपने अपने एग्जाम्स में लिख दिया। ये वो जगह है जहां पर के उन तमाम जो एग्जामिनर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप यहां से अंदाजा लगाइए कितनी अच्छी क्वालिटी की किताबें हमारे जो कॉम्पिटेटिव सर्विसेज में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्या वो पढ़ पा रहे हैं? अगर वो पढ़ पाते तो आप देखें पिछले दिनों सीएसएस का जो रिजल्ट आया उसमें 100 में से 2% बच्चे पास हुए। ये बताते खुद एक बहुत बड़ी तनजली और अफसोसनाक मकाम है पूरी कौम के लिए। इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद है, आप अपना तारुफ करेंगे?
मेरा नाम रुखसार गोहर है और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट से, मैंने अभी बीएस ऑनर्स कंप्लीट कर लिया है।
तो आप कैसा देखते हैं, जिस तरह मैंने इब्तिदा में भी कहा कि तकरीबन 17 दुकानें 2 सालों में पिशावर के अंदर जो है ना वो बंद हुई है, ये एक दुकान खुली है, तो आप इसको एज ए स्टूडेंट कैसे देखती हैं?
देखें, जिस तरह के आपने कहा कि 17 बुकशॉप्स जो हैं वो बंद हो गई हैं, वो बंद क्यों हुई है? क्योंकि उनसे ज्यादा सेल नहीं हो रही थी। अगर आप इनको देख लें, इनका भी अपना एक बिजनेस है, तो अगर यहाँ से बुक्स कोई नहीं सेल करेगा तो वो तो ऑटोमेटिकली डिस्करेज होंगे, क्योंकि वो तो एक एंटरप्रेन्योर, वो तो एक बिजनेस है। पर हमारे पार्ट पर जो हमारी कमजोरी और जो हम इसको इतना वो कर रहे हैं, एज ए स्टूडेंट मैंने अभी बी एस कम्प्लीट कर लिया है और मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये मतलब ज्यादातर देखा, इवन ये मेरे साथ भी ये मसला था, पर मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में आई मैंने इसको थोड़ा चेंज किया, थोड़ी बुक्स मैंने अपना टेस्ट डेवलप किया और मैंने बुक्स रीडिंग स्टार्ट की। ये बहुत लेट टाइम है अभी भी, लेकिन अभी भी इतना लेट नहीं है जितना कि अभी हमारे ये और स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, जो मास्टर्स और जो बीएस कंप्लीट कर रहे हैं, या हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में जो बिल्कुल जिन बुक्स को बिल्कुल हम टॉप पर रखते हैं, उनके नेम्स भी इनको नहीं पता होते, उनके बारे में इनको कुछ भी पता नहीं होता।
अच्छा, ये आमतौर पर देखा गया है आजकल जो का जो नौजवान तबका है, जो स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है जिस तरह आप भी हैं, तो वो ज्यादातर जो है वो ये इंटरनेट में, सोशल मीडिया, इन चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं।
ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अब हमारी ये जो नस्ल है, आप इनको खुद ही आप फेसबुक पर देख लीजिए, जितने भी इनके यूजर्स हैं, फेसबुक बेसिकली जिस चीज के लिए बनी है उस चीज के लिए ये यूज ही नहीं हो रही। सोशल नेटवर्किंग इज नॉट कि आप फेसबुक पर जाकर स्टेटस करें कि हम यहाँ पर हैं, हम ये कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज, ये एक नेटवर्किंग है कि जिससे इवन के सबसे बड़ा काम जिससे इससे हम ले सकते हैं वो एजुकेशन ही है। वो अगर हम फेसबुक पर किसी और से कांटेक्ट करें, और कंट्रीज से, उनके प्रोफेसर्स वगैरह, उन यूनिवर्सिटी से हम कांटेक्ट करें, उनके बारे में देखें, पढ़ें, तो ये सोशल मीडिया जो है ये बहुत गलत तरीके से यूज हो रहा है।
पेशावर में किताबों की नई दुकान के खुलने के मौके पर हमारे साथी रिफतुल्लाह औरकज़ई ने कुछ लोगों से बात की।
हमारे नामा निगार करिया करिया गाँव गाँव
रही म्यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में रवा साल भी तशद्दुद ज़दा और मस्क शुदा लाशों की बरामदगी का सिलसिला जारी रहा, लेकिन बलूचिस्तान से ऐसी लाशों की बरामदगी का सिलसिला गुज़िश्ता कई साल से जारी है। सरकारी इदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 1,000 मस्क शुदा लाशें मिली हैं। हुकाम के मुताबिक ये सिलसिला ताहाल जारी है। तहम हकूक इंसानी के बाद गैर सरकारी तंजीमें इन इदाद व शुमार को हकीकत से कम करार देती हैं। क्वेटा से मोहम्मद काजिम की रिपोर्ट।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से रवा साल भी तशद्दुद ज़दा लाशों की बरामदगी का सिलसिला जारी रहा। हकूमत पाकिस्तान की वजारत बराए हकूक इंसानी के मुताबिक रवां साल के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 70 के लगभग तशद्दुद ज़दा लाशें बरामद की गईं। बलूचिस्तान में सन 2007 से लेकर अब तक जो लाशें बरामद होती रही हैं, उनमें एक सियासी कारकुन जलील रेकी की भी लाश शामिल थी। उनकी वालदा का कहना है कि जलील रेकी को सन 2009 में 3 गाड़ियों में आए लोग सरयाब में वाके उनके घर से ले गए।
जलील अहमद को हमारे घर से दिन के 3 बजे उठाया गया 3 गाड़ियों में, जो कि एजेंसी वालों की गाड़ियां थी, جمعے کے دن 3 بجے اس کو گھر سے اٹھا کے لے گئے, جس کے لیے ہم لوگوں نے سابق وزیر اعلیٰ جناب نواب اسلم رحسانی کی طرف رجوع کیا, تو وہاں سے بھی کوئی وہ نہیں ملا ہمیں رسپانس.
اگرچہ جلیل ریکی کو کوئٹہ سے اٹھا لیا گیا تھا, لیکن ان کی تشدد زدہ لاش سن 2011 میں 1000 کلومیٹر دور ایران سے متصل بلوچستان کے ضلع کیچ سے برآمد ہوئی.
جلیل احمد کی جب لاش ملی تو کافی خستہ حالت میں تھی, 3 گولیاں اس کے سینے میں لگے تھے اور 1 گولی اس کے سر میں, اور پیٹ سگریٹوں سے جلا ہوا تھا, ہاتھ اس کے ٹوٹے ہوئے تھے. پھر اس کو سوراب میں ہم لوگوں نے دفنایا گیا اور اس کی لاش ہمیں کیچ مند سے برآمد ہوا.
ایک قبائلی معاشرہ ہونے کے ناطے بلوچستان میں قبائلی لڑائیوں میں لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی رہتی ہیں. اگر قبائلی تنازعات میں کوئی مارا جاتا ہے تو مارنے والا اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے, یا مارے جانے والوں کے رشتہ داروں کو قاتلوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن تشدد زدہ لاشیں پھینکنے کا رجحان بلوچستان میں کبھی نہیں رہا. لاشوں کی برآمدگی کے خلاف نہ صرف بلوچ قوم پرست جماعتوں اور تنظیموں بلکہ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے احتجاج بھی کیا جاتا رہا. ان کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جاتا رہا کہ تشدد زدہ لاشوں میں سے زیادہ تر ان لوگوں کی تھی جن کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. اس حوالے سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کا کہنا ہے,
روزانہ کے بنیاد پر مسخ شدہ لاشیں گرائی جا رہی ہے اور حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ علیحدگی پسندوں کی لاشیں ہیں جنہیں ہم لوگوں نے مقابلے میں مارا ہے. لیکن بلوچستان میں اکثر جتنے بھی آپریشن کیے گئے ان میں جن باڈیز کی مطلب شناخت ہوئی ہے وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے ہوئے ہیں.
سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں حالات کی خرابی کے بعد بلوچستان میں بدامنی کے کئی پہلو سامنے آئے, لیکن تشدد زدہ لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ سن 2007 میں شروع ہوا. تاہم ان کی برآمدگی میں تیزی سن 2007 کے بعد آئی. لاپتہ افراد کے رشتہ دار اس حوالے سے حکومتی اداروں کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے ہیں.
بھی مسنگ پرسن کے ایف آئی آر تھے سپریم کورٹ کی سطح پر, ان میں آئی جی پولیس کو ہدایت کی گئی کہ بھائی آپ ان میں انکوائری کریں, تو آئی جی پولیس نے بھی باقاعدہ ریٹرن میں سپریم کورٹ میں وہ ایف آئی آر کے حوالے سے اپنا رپورٹ جمع کیا ہے. ان میں بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ایف آئی آر میں ہم نے انکوائری کی ہے ان سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھانے میں اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے میں ادارے ملوث ہیں.
شروع میں جو لاشیں برآمد ہوتی رہیں پولیس اور دیگر متعلقہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی برامدگی کے مقدمات درج نہیں کرتے رہے. تاہم جب سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے لاپتہ افراد کے ساتھ ساتھ تشدد زدہ لاشوں کی برامدگی کے مقدمات بھی درج کرنے کا حکم صادر کیا, تو سن 2010 سے لاشوں کی برامدگی سے متعلق مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہوا. نصر اللہ بلوچ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہونے والی تحقیقات میں کئی شواہد سامنے آئے.
آئینی طور پر سپریم کورٹ کی سطح پر بہت سے کیسز میں جوڈیشل انکوائری کرائی گئی. جوڈیشل انکوائری وہ ہوتی ہے کہ جو سپریم کورٹ میں قابل قبول ہوتا ہے اس میں پھر کسی چیز کی بھی گنجائش نہیں ہوتی, پھر سپریم کورٹ کی سطح پر ان کے خلاف اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. ان سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ لوگوں کو اٹھانے میں اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے میں ادارے ملوث ہیں.
حکومت پاکستان کی وزارت برائے حقوق انسانی کے مطابق سن 2011 میں 201, سن 2012 میں 161, سن 2013 میں 154, جبکہ اس سے اگلے سال یعنی سن 2014 میں 207 لاشیں ملی. آخری 2 سالوں میں بھی 213 لاشیں مختلف علاقوں سے ملی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک گزشتہ 6 سال کے دوران 1000 سے زائد لاشیں برآمد کی گئیں. وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. اب تک باقاعدہ رجسٹرڈ شدہ تشدد زدہ لاشوں کی تعداد کے بارے میں ان کا کہنا ہے,
جو بلوچستان سے مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوئے وہ تقریباً جو تنظیم کے ساتھ رجسٹر کیسز ہے 1250 کے قریب مسخ شدہ لاشیں مطلب رجسٹر ہے, اور یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے.
حکومت پاکستان کی وزارت برائے حقوق انسانی کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں سب سے زیادہ لاشیں دارالحکومت کوئٹہ, خوزدار, کلات اور مکران سے ملی ہیں. لاشیں ملنے کا سلسلہ اکثر بلوچ علاقوں میں جاری ہے, لیکن صوبے کے پشتون آبادی کے شمالی خطے سے بھی یہ ملتی رہی ہیں. اگرچہ قوم پرست جماعتوں اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے لاشوں کی برآمدگی کے حوالے سے ریاستی اداروں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے, لیکن حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ سے اتفاق نہیں کرتے, اور اب تک جو لاشیں برآمد ہوئی ہیں ان کی وجوہات کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے.
دیکھیں جی، اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے ٹررسٹ جو ہیں وہ دور دراز علاقوں میں ان کا انکاؤنٹر بعض اوقات ہوتا ہے. وہ لاشیں بعض اوقات نہیں ڈٹرمن ہوتی ہیں، کچھ وقت کے بعد ان کا پتہ لگتا ہے اور ریکور ہوتی ہیں. جو سپریٹسٹ آرگنائزیشنز ہیں، جو دوسرے ٹررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے افراد کے قتل و غارت گری میں ملوث ہوتے ہیں. وہ بھی کسی پراپر تدفین کے بغیر ہی ان کی لاشیں رہ جاتی ہیں جو کہ بعد میں ریکور ہوتی ہیں. اس طرح کے مختلف ریزنز ہیں. کچھ ٹرائبل ڈسپیوٹس بھی بعض اوقات، آرگنائزڈ کرائم، ڈرگ مافیا کے لوگ، بہت سارے ریزنز اس کے ہیں.
جب حکومت کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ سلسلہ کب رکے گا تو ان کا ریاستی اداروں پر لاشیں پھینکنے کے الزام کو اکثر مسترد کرتے ہوئے کہنا تھا.
دیکھیں، یہ سلسلہ ریاست اگر اس میں انوالو ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کب رک جائے گا. ہم اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بڑی ریسپانسبل، اس کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. قطعاً کوئی پیٹرن نہیں ہے اس طرح کا. باقی جو دوسرے اس کے ریزنز ہیں اس کا پتہ کرانا جو ہے اس سلسلے پہ ضرور فوکس ہوگا.
عام تاثر یہ ہے کہ لاشیں ملنے پر شاید بعض واقعات میں پولیس رپورٹ تو درج ہو جاتی ہے لیکن بات اس سے آگے نہیں بڑھتی. اس پر حکومت بلوچستان کے ترجمان کا کہنا تھا.
ہاں، ریاست کی بالکل ذمہ داری ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے کہ اس کرائم میں کون انوالو ہے. اور میں آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا چلوں کہ اپنی سطح پہ جتنی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس طرح کے واقعات کا پوری تندہی سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا پتہ لگایا جائے کہ کون اس کرائم کے پیچھے ہے.
بلوچستان سے ہر سال ایک بڑی تعداد میں ایسی لاشیں بھی ملتی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو پاتی. ان میں غیر ملکیوں کی بھی لاشیں شامل رہی ہیں. غیر ملکیوں میں ازبک اور افغانوں کی لاشیں بھی بلوچستان سے برآمد ہو چکی ہیں. حقوق انسانی کی ملکی اور غیر ملکی تنظیموں کی جانب سے بلوچستان سے تشدد زدہ لاشوں کی برآمدگی پر نہ صرف تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے بلکہ اسے حقوق انسانی کی سنگین پامالی بھی قرار دیا جا رہا ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور جیسے کہ آپ نے اس رپورٹ میں سنا، پاکستان کے صوبے بلوچستان میں رواں سال بھی تشدد زدہ اور مسخ شدہ لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ جاری رہا. پر بلوچستان سے ایسی لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ گزشتہ 5 سال کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تقریباً 1,000 مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں، اور حکام کے مطابق یہ سلسلہ تاحال جاری بھی ہے. حقوق انسانی کی بعض غیر سرکاری تنظیمیں تو کہتی ہیں ان اعداد و شمار کو حقیقت سے کم ہیں، اعداد و شمار حقیقت سے شاید کم ہیں. ہمارے ساتھی ارم عباسی نے پاکستان میں سرحدی امور کے وفاقی وزیر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ سے اس بارے میں بات کی اور ان سے یہی پوچھا کہ آخر بلوچستان میں مستقل طور پر لاشیں ملنے کی وجوہات کیا ہیں.
کافی کیجولٹیز لا انفورسنگ ایجنسیز کے تھرو ہو چکے ہیں اور کافی کیجولٹیز ان لوگوں نے خود کی ہیں. یعنی ان لوگوں نے جو کسی کو انفارمر سمجھتے ہیں تو اس کو مار دیتے ہیں، کوئی گورنمنٹ سے کوآپریٹ کرتا تو اس کو مار دیتے ہیں. اب کسی زمانے میں پنجابی کو ٹارگٹ کر رہے تھے، پنجابی نہیں ہے وہ، پہلے وہ گورنمنٹ میں تھے تو ان کو گورنمنٹ کے کارندے سمجھ کے مار رہے تھے. پنجابی وہاں سے نکل گئے، بھی بلوچ ہیں خود وہاں پر، اور وہ بھی لا انفورسنگ سے متعلق ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، تحصیل ایڈمنسٹریشن سے متعلق ہیں، پولیس میں ہیں، تو وہ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. سو یہ سلسلہ جاری ہے.
سو اگر سیپریٹسٹ لوگ یہ کرتے ہیں، جو موومنٹ ہے ان کے لوگ یہ کرتے ہیں تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ریاست جو اپنے شہریوں کے ساتھ یہ کرتی ہے تو اس کی کیا جواز ہے؟
دیکھیں جی، بات یہ ہے نا کہ میں اس کے فردر تفصیلات مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر آپ ریزسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ مقابلہ کرتے ہیں تو مقابلے میں اگر ان کے ریاست کے لا انفورسنگ ایجنسیز کے کیجولٹیز ہو جاتے ہیں تو ان ریٹرن اپنے سیلف ڈیفینس سے ہی بھی فائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا کام ہے بنیادی طور پر، آئی اگری ود یو، کہ وہ اگر کوئی لا کو توڑنے والا بندہ ہو، غیر قانونی کام کر رہا ہو، تو بیسک طریقہ یہ ہے کہ جا کے اس کو اریسٹ کرو، اریسٹ کرنے کے بعد کیس بناؤ، کیس کو ٹرائل کرو اور اس کو سزا دے دو. لیکن اگر وہ اریسٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس نے بھی بندوق اٹھایا ہوا، ہی وانٹس ٹو فائٹ ود یو، تو اس کے جواب میں یہ بھی فائٹ کرتے ہیں. کیجولٹیز ان کے بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی ہوتے ہیں.
آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں حالات بہتر ہوئے؟
میں جی حالات کافی حد تک بہتر ہوئے ہیں. اس حد تک بہتر ہوئے ہیں کہ ایک خوف و ہراس کا جو ماحول تھا, ہر آدمی ڈرتا تھا, اس کو بہت زیادہ انسیکیورٹی کی فیلنگ تھی, دیٹ فیلنگ کافی حد تک ایڈریس کیا جا چکا ہے. لیکن ابھی تک میں ذاتی طور پر مجھ سے پوچھو تو میری رائے یہ ہے کہ جب تک ان کازز کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے جو وجہ بنے ہیں ہتھیار اٹھانے کے اور ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنے کے, یہ معاملہ مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں آئے گا. کازز نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ, اور کازز بنیادی طور پر جو ہے نا معاشی ہیں, سیاسی بھی ہیں, اس میں کوئی نہیں ہے, لیکن زیادہ تر سوشیو معاشی ہے.
آپ منسٹر, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے معاشی مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کی بھی یہی سوچ ہے, لیکن اگر ایک سال میں 70 لاشیں ملیں گی تو یہ حکومت مسئلے کو ایڈریس تو نہیں کر رہی, مزید کمپلیکیٹ کر رہی ہے.
بنیادی مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. یہ آپ کا سی پیک کی کاروائی ہو رہا ہے, یہ یہاں پر آپ کے گوادر پورٹ کی جو انشاءاللہ جب یہ کھلے گا اور فنکشن کرنا شروع کر دے گا تو بہت سے مسائل اس سے ایڈریس ہو جائیں گے. پھر ہمارے بادریات ہیں وہاں پر بلوچستان میں, ریوکدک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اگر اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا جائے تو سم تھنگ لائک 100 ارب سے زیادہ روپے سالانہ ملیں گے. یہ وہ کاروائی ہیں جب یہ آپ کے گوادر پورٹ چلے گا, ریکو دکھ جیسے پروجیکٹ ایک دو اور اگر ایگزیکیوٹ کریں گے, جہاں پر اس وقت ان کا پی ایس ڈی پی ہے, ترقیاتی جو بجٹ کا حجم ہے وہ تقریباً 40-50 ارب کی ہے, جب ایڈیشنل 200 ارب ملیں گے تو وہ پیسہ ہوگا جو کہ بیسیکلی ان کے ان مسائل کو ایڈریس کر سکے گا جس کی بنیاد کے اوپر وہ بندوق اٹھائے ہوئے اور وہ کاروائی کر رہے ہیں. جی,
اور اگر حکومت سنجیدہ ہے بلوچیوں کے مسائل یا ان کی فریاد سننے میں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو لاشیں ملتی ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے, پتا چلنا چاہیے کہ وہ لوگ کون ہیں؟
یس, میں اس بات پہ میں متفق ہوں کہ کسی آدمی کی زندگی کو اس طریقے سے لے ختم کر دینا غیر قانونی طریقے سے وہ جائز نہیں ہے. چاہے ہماری گورنمنٹ کے دور میں یہ اگر ہو رہا ہے, کوشش تو یہی ہے, میاں نواز شریف بہت کلیئر اس معاملے کے بارے میں کہ ایسی کوئی بات نہیں کی جانی چاہیے.
کبھی رکے گا یہ باسک شدہ لاشیں ملنے کا سلسلہ؟
میرے خیال میں رکا ہوا ہے, مجھے تو یہی بتایا جا رہا ہے. ابھی اس میں ارب ایک اور فیکٹر بھی آ گیا نا, انفارچونیٹلی ہمارے بڑے بدقسمت لوگ ہیں ہم لوگ. پہلے تو یہ بلوچ نیشنلسٹ والی کہانی چل رہی تھی, ابھی تو مذہبی ایکسٹریمسٹ والا کاروائی شروع ہوا ہے. ابھی تو آپ کے داعش والی کہانی اور وہ احرار اور پتہ نہیں کیا کیا, اور اس کے
کیا آپ کو یقین ہے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی ایجنسیز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اختیارات کا بیجا استعمال نہیں کرتے؟
دیکھیں جی, میں ہمیں جو پڑھایا گیا ہے لا انفورسمنٹ بالکل کسی صورت میں بیجا اختیار نہیں کرنا چاہیے, اور ہائی لیول سینئر لیول کے لوگ اس کو جانتے ہیں اور بہت سخت قسم کے پنشمنٹ دیتے ہیں لوگوں کو جو غلط استعمال کرے, جو ان کے نوٹس میں آ جائے.
آخری سوال سے, سیکیورٹی ایجنسیز جو کہ پہلے ہی سیویلین گورنمنٹ کے لیے ان کو اکاؤنٹیبل کرنا مشکل ہے, اس کے باوجود ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں اینٹی ٹیررزم لاز کے حوالے سے, پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس کے تھرو ان کو اتنے اختیارات دیے گئے, فیئر ٹرائل ایکٹ کے ذریعے ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں, اس کے بعد مخصوص شدہ لاشیں ملنے کا جواز بچتا نہیں ہے کوئی؟
انٹیلیجنس ایجنسی ہے, لا انفورسنگ ایجنسی ہے, کوئی بھی ہے, وہ فوجی ہے یا سول آرم فورسز سے متعلق ہے یا پولیس سے متعلق ہے, اس کی تو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اس بات کو یقینی بنائے, کیونکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ لائف اینڈ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کر لے. اس کو تنخواہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے تنخواہ اس مقصد کے لیے ملتی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کر لے, یہ نہیں ملتی ہے کہ وہ لاشیں پھینکے اور اس کو جو ہے نا وہ ایک کرمنل بن جائے. آن دی ادر ہینڈ, اگر لا بریکر بھی اس قسم کی کاروائی کرتے ہیں اس کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. اس ملک کے اندر وہ رہ رہا ہے, اس ملک کی میجارٹی کی رائے اس کے ساتھ نہیں ہے, وہ اپنا بندوق اٹھائے اور اپنی مرضی امپوز کرنے کی کوشش کرے, اس کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا ہے.
یہ تھے پاکستان کے سرحدی امور کے وفاقی وزیر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبد القادر بلوچ, جو بات کر رہے تھے ہماری ساتھی ارم عباسی سے. اور بلوچستان میں لاپتہ افراد اور مشدہ لاشوں کی برآمدگی پر ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی, آپ پڑھیں شیئر بھی کریں. اور اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے غضنفر حیدر. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں ڈیرک کلارک اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے عمبر خیری کو اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے فرحت جاوید سے.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے پنجاب کے شہر میاںوالی میں 340 میگا واٹ کے چشمہ 3 نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح کیا ہے. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سلامتی کونسل میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے خلاف قرارداد کی منظوری کے بعد اسرائیل کو پیغام دیا ہے کہ وہ ان کے عہدہ سنبھالنے تک حوصلے سے کام لے. بیت المقدس کے میونسپل حکام کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم کی درخواست پر شہر کے مشرقی حصے میں 500 نئے گھروں کی تعمیر کے لیے ووٹنگ منسوخ کر دی گئی ہے. برلن کی کرسمس مارکیٹ میں حملے سے تعلق کے شعبے میں جرمن پولیس نے تیونس کے ایک شہری کو گرفتار کر لیا ہے. روسی وزارت دفاع کے مطابق اتوار کو بحیرہ اسود میں حادثے کا شکار ہونے والے فوجی جہاز کا دوسرا فلائٹ ریکارڈر بھی مل گیا ہے. ترکی کے وزیر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ انکرا اور روس کے درمیان شام میں جنگ بندی سے متعلق ایک تجویز پر اتفاق ہو گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.